اللهم لك الحمد كما أنت أرحم الراحمين وصلي على محمد كما أنت أهله وقل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. ربیع الاول سے ہم ایک مضمون شروع کیا ہوا ہے ہم نے, اور اب کیا ہے؟ ربیع الاول, ربیع الثانی, جمادی الاول, جمادی الثانی ہے. اور سارے مضمون کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ سے دوستی کیسے کی جائے, گناہوں کی زندگی کو کیسے چھوڑا جائے, اور حصول معرفت الہی کے لیے کون سے راستے اختیار کیے جائیں. دیکھو دوستو, اللہ پاک جل شانہ بندے کے لیے رحیم بھی ہے, رحمان بھی ہے, اور رحمان پہلے ہے, رحیم بعد میں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم. تو اس لیے کہتے ہیں یا رحمان الدنیا یا رحیم الآخرہ. رحمان الدنیا, رحیم الآخرہ, صفت رحمان اور صفت رحیم میں بہت فرق ہے. تو وہ بندہ جو رحمان اور رحیم کا بندہ ہو, اللہ جل شانہ کیسے چاہے گا کہ اس کو عذاب ہو جائے, اس کو تکلیف پہنچے؟ رب تو کبھی نہیں چاہے اس کو عذاب ہو, اس کو تکلیف پہنچے, اس کو پریشانی ہو. اس کے نہ ماننے والوں کو اس دنیا میں راحت ہو تو کیا ماننے والوں کے لیے چاہے گا کہ پریشانی ہو؟ اللہ کے دشمنوں کو اس دنیا میں راحت ہو, اللہ کے دوستوں کو اس دنیا میں تکلیف ہو, کیا رب چاہے گا؟ آخر کیوں شفقت بھرا رب, محبت بھری ماں اپنے بیٹے اور بیٹی کو تکلیف دیتے ہیں سزا کی شکل میں, کیوں دیتے ہیں؟ تو اس تکلیف میں بھی شفقت ہوتی ہے, اس تکلیف میں بھی ایک اصلاح ہوتی ہے, اور اس تکلیف میں بھی ایک خاص کیفیت ہوتی ہے. اس لیے اس بچے کو تادیب سکھانے کے لیے, ادب سکھانے کے لیے سزا دی جاتی ہے. لیکن وہ بچہ جب رجوع کر لیتا, انابت کر لیتا ہے, اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے وہی بندہ, اور وہی بچہ والدین کی طرف رجوع کر لیتا ہے, اطاعت کر لیتا ہے, فرما برداری کر لیتا ہے, نافرمانی چھوڑ دیتا ہے, وہی ماں ہے اسے سینے سے لگاتی ہے اور اس کے ہر نخرے کو برداشت کر لی ہے, اور اس طرح برداشت کرتی ہے کہ اپنے لیے سعادت سمجھتی ہے. پچھلی مرتبہ میں نے کچھ احادیث مبارکہ آپ کو سنائی تھی, کچھ اللہ والوں کے اقوال بھی عرض کیے تھے. ایسے نظر پڑی ایک کاغذ پہ تو میں نے کہا آپ کو عرض کر دوں, ورنہ عمومی طور پہ تو کاغذ سامنے نہیں ہوتا, اور جو اللہ دل میں ڈال دیتا ہے وہ عرض کیے دیتا ہوں. ان باتوں کو رہتی ہیں کچھ باتیں, ریموٹ وہ باتیں کچھ رہتی ہیں. ان باتوں کے عرض کرنے سے پہلے پہلے ایک بات جو ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, اس بات پہ ذرا آپ غور کرنا ہے. آپ میں سے کتنے حضرات ایسے ہیں جو مسلسل ہر ہفتے تشریف لاتے ہیں؟ آپ نے کبھی ایک بات کو محسوس کیا کہ ہمیں جو معلوم ہوتا ہے کیا ہم اسے معمول بناتے ہیں؟ لفظ میں لفظ پہ غور کریں, جو معلوم ہوتا ہے اسے معمول بناتے ہیں. ٹھنڈے دل سے بیٹھ کے اپنے دل پہ سوچیں, اپنا احتساب خود کریں, اپنا حساب خود کریں, اور دل کی گہرائیوں سے اپنے لیے خود فیصلہ کریں کہ ہم معلوم کو کتنا معمول بناتے ہیں. ہمیں آج سے پہلے ایک چیز معلوم نہیں تھی, آج سے پہلے ایک چیز معلوم نہیں تھی, نہیں تھی معلوم، لیکن اب پتہ چلا کہ وہ چیز اصل تو یہ تھی، اب تک ملائمی کی وجہ سے ہم انہیں سمجھا ہی نہیں، تو کیا اب زندگی اس رخ پہ آئی ہے جو معلوم ہوا ہے؟ ایک اللہ والے کے پاس ایک بہت بڑے عالم جاتے تھے، ایک اللہ والے کے پاس بہت بڑے عالم جاتے تھے، تو جب جاتے تھے نا وہ عرفان کو موبائل کر کے بلاؤ، اے سی والے جب جاتے تھے نا لوگوں نے کہا آپ اتنے بڑے فقیہ ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے محدث ہیں، اور اتنے بڑے محدث تھے کہ ان کو حدیث کی کتابیں حفظ یاد تھیں، قرآن تو سنا ہوگا نا، حدیث کی کتابیں ان کو حفظ یاد تھی، اتنے بڑے عالم تھے، تو بس انہوں نے ایک لفظ کہا اور وہ لفظ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، اگر آپ متوجہ بیٹھے ہیں، گرمی تو نہیں لگ رہی؟ اتنے سے مجمع کے لیے دو ٹن کا اے سی چل رہا ہے، ابھی بھی آپ کہتے ہیں گرمی لگ رہی، ابھی بجلی بچوانا چاہتا ہوگا، اور جملہ کیا فرمایا، کہنے لگے معلومات تو ہیں معمولات نہیں، معلوم تو ہے اس نیکی کا یہ فائدہ ہے، اس نیکی کا یہ فائدہ ہے، اس گناہ کا یہ نقصان ہے، اس گناہ کا یہ نقصان ہے، معلوم تو ہے، وہ معمول نہیں ہے، وہ زندگی میں نہیں ہے، معمولات معمول وہ عمل میں نہیں ہے، بس یہی معلوم کو معمول میں بدلوانے جاتے ہیں۔ اچھا آپ ایک چیز بتاؤ، ٹھنڈے جیسے بچاؤ، اس وقت امت کے پاس جتنی دین کے بارے میں معلومات ہیں اب سے پہلے نہیں تھی، کمپیوٹر کا یوں ایک بٹن دباؤ پوری دنیا کی لائبریریاں دین کے بارے میں سامنے آ جاتی ہیں، اور لائبریریوں کی لائبریریاں کتابوں کی کتابیں لٹریچر اور دین اور اسلام اور سیرت پہ بھری ہوئی ہیں۔ ایک پتے کی بات بتاؤں، یہ میں نہیں کہہ رہا، ایک بڑے اللہ والے کی بات عرض کر رہا ہوں، بہت بڑے اللہ والے کی بات عرض کر رہا ہوں، اور اس کو غور سے سنیے گا، فرمان لگے جتنا امت کو دیوال اب آیا ہے دین کے بارے میں، اب تک نہیں تھا، جتنا امت کو دین کے بارے میں دیوال اب آیا ہے اب تک نہیں تھا، اور جتنا امت ایمان اور اعمال کی زندگی سے ہٹی ہے اب سے پہلے کبھی نہیں تھی، اور جتنا امت کے پاس لٹریچر کتابیں سیرت کے بارے میں معلومات پہلے دور میں آقا سرور کونیس اسلم کی خدمت میں ایک بدعا آیا، ایک دفعہ آیا، اس کے بعد اپنے گاؤں چلا گیا اور میرے آقا کا اس دنیا سے وصال ہو گیا، اس کو جتنا علم پتا تھا نا اس کو اسی پہ عمل کرتا رہا، وہ میں اس دن سواری سے آ رہا تھا، تو جوان مجھے میں سفر میں گیا تھا تو لے کے آ رہا تھا، سامنے ایک بورڈ تھا، کیا بات، بورڈ میں ایک بدو تھا، اس نے احرام باندھا ہوا تھا، پیچھے اونٹ کھڑے تھے، ایک ہاتھ یوں اٹھایا ہوا تھا، ایک ہاتھ سے موبائل اٹھایا ہوا، میں نے جوان سے پوچھا کیا چاہتا ہے یہ کیا چاہتا ہے یہ، میں جب بھی مہینے کے بعد میں نے سفر میں جانا ہوتا ہے، وہ لینے جانے کے لیے آنا ہوتا ہے سواری سے، یہ کیا چاہتا ہے، وہ کہنے لگا جی اصل میں یہ کہتا ہے کہ یہ موبائل ایسے صحراؤں میں بھی کام کر جاتا ہے، آپ زندگی کے جس شعبے میں ہیں، دنیا سے دور ہیں یا قریب ہیں، آپ کی بات ہو سکے گی۔ آخر اتنی سہولیات کے باوجود، جو اللہ والے کی بات میں عرض کر رہا تھا، سہولیات کے باوجود امت دین سے دور کیوں ہوئی، اتنی ناش نہ ہوئی کہ قرآن کہتے ہیں نسیم منسیا، کہ ایسا بھولے کہ بھولنا بھی بھول گئے کہ ہم سبق بھولے تھے یا نہیں بھولے تھے، یہ بھول گئے کہ بھولے تھے یا نہیں بھولے تھے، آخر اتنا دکھ کیوں ہوئی؟ اس کی ایک وجہ، اب سے پہلے کتابیں نہیں تھیں، لٹریچر بروشر میڈیا نہیں تھا، کیا تھا، سینے سے سینہ ملا ہوا تھا، صحبت تھی، اللہ والوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا تھا. اور ایک اللہ والے فرماتے ہیں، اگر کوئی اللہ والا نہ ہو، 12 آدمی صرف ایک فکر کو لے کے بیٹھ جائیں، تو ان کا ایک فکر کو لے کے بیٹھنا ایسا ہوگا جسے ایک صحابی کی صحبت میں بیٹھا ہوں. ہاں ہاں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا، آپ جیسے ایک فکر کو لے کے بیٹھے ہیں کہ یا اللہ تو کیسے مل جائے، اللہ تیری محبت دل میں کیسے آ جائے، کہ یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، ہر وقت ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں. یہ کیسے ممکن ہو؟ اس فکر کو لے کے بیٹھے ہیں نا، یا تو دنیا کا مقصود ہے. 12 آدمی بیٹھ جائیں، 12 آدمی اس فکر کو لے کے، اور انہیں کوئی ولی نہیں ہے، کوئی صاحب کمال نہیں ہے، صرف 12 آدمی بیٹھ جائیں اس فکر کو لے کے، فرمایا ایسے ہے جیسے کسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی کی صحبت میں بیٹھے. بس آج یہ چیز ہم سے چلی گئی، یہ چیز چلی گئی ہم سے، اس چیز سے دور ہو گئے. کس چیز سے دور ہوئے ہیں؟ کیوں بھائی، توجہ ہے بھائی، کس چیز سے ہم دور ہوئے ہیں؟ صحبت سے دور ہوئے ہیں. اللہ والوں کے پاس مل بیٹھنے کی ایسی صحبت جو تھی، اس سے دور ہو گئے، آج اس سے دور ہوئے. جب اس سے دور ہوئے نا، تو سارا کا سارا نظام جو عمل کا تھا، پھر معلوم تو ہوا اور ہے، بہت معلوم ہے. دیکھو نا، ایک آدمی سے بات کرو، کہہ رہا ہے میں جانتا ہوں، کہتا ہے نا، کیا کہتا ہے بتاؤ، بتاؤ تو صحیح. پتہ نہیں توجہ کر رہے ہیں نہیں کر رہے. بقول ایک اللہ والے کہ اگر تم نے توجہ نہ کی تو تمہیں سے ایک آدمی کھڑا کر کے ساری بات سن لوں گا، پھر پوچھیں گے بتاؤ تو نے سنا تھا نہیں سنا تھا، ساری بات سن لوں گا. اب معلومات تو بہت ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ کسی سے بات کرو نا، کہنا خوب جانتا ہوں، تم سے زیادہ جانتا ہوں. یاد رکھنا، جاننے والے کامیاب نہیں ہوں گے. اور میرے پاس ایک جوان ابھی بیٹھا ہوا ہے، اس کا بھائی شکاگو یونیورسٹی میں، وہ اسلامک ہسٹری کا پروفیسر ہے، میرے پاس یہاں آیا، آتے رہتے ہیں، محبت کرنے والوں میں سے ہیں. اس کو اسلام کی پی ایچ ڈی اس نے کی، اچھ شریف ہے، پی ایچ ڈی کی اسلام کی، اور اس کو ڈگری دینے والے وہ لوگ ہیں جو قاصد ہیں. تو ان کے پاس علم زیادہ ہوا یا مسلمانوں کے پاس ہوا زیادہ؟ بھائی جو ڈگری دے رہے ہیں ان کے پاس ہوا نا، تو ان کی معلومات کی انہیں جنت مل جائیں گی، انہیں معاف کرائیں گی؟ سوچو ذرا، ان کی یہ معلومات انہیں جنت میں لے جائے گی، انہیں معاف کرائے گی؟ کوئی ہے دل میں گمان؟ بتاؤ، میری بات نہیں سمجھ رہے. ان کی یہ معلومات انہیں جنت میں تو نہیں لے جائے گی، انہیں معاف تو نہیں کرائے گی. تو ایک ہے معلومات اور ایک ہے معمولات. تو دین کا علم تو رہا، اللہ والوں کی صحبت نہ رہی. ہر کے فہد ہم نشینی با خدا، ہر کے فہد ہم نشینی با خدا، او نشینت در حضور اولیاء. جو یہ چاہتا ہے کہ ہر وقت میں اللہ کے ساتھ بیٹھا رہوں، اس سے کہہ دو اللہ کے دوستوں کے ساتھ جا کے بیٹھ جائے، ایسے ہے جیسے اللہ کے ساتھ بیٹھا ہوں. او نشینت در حضور اولیاء. تو ہم میں آپ سے جو عرض کرنا چاہ رہا تھا بار بار، وہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ اب یہ سوچیں کہ ہم جو معلومات لے کے جاتے ہیں، ان معلومات کو کتنا معمولات میں ڈالتے ہیں. اگر ہماری معلومات معمولات میں آ رہی، معلوم معمول میں آ رہا، علم عمل میں آ رہا، معلوم علم معمول عمل، ٹھیک، معلوم علم اور معمول عمل اگر اس میں آ رہا تو پھر تو سمجھ گئے کہ نفع ہو رہا اور ترقی کر رہے ہیں. جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، معلومات نہیں بخشوائیں گی. اللہ کے ہاں معلومات کی قیمت اس وقت ہے جب اس معلوم میں معمول ہو، جب اس معمول میں معمول ہو، جب اس علم میں عمل ہو. اللہ کے ہاں معمولات تو اس وقت بخشوائیں گے، اور اگر معلومات تو ہوئی اور معمولات نہ ہوئے تو وہ تو کافروں کے پاس بھی بہت زیادہ معلومات ہیں، اور اتنی معلومات ہیں کہ آپ گمان نہیں کر سکتے. تو اب یہ روز کا ہر ہفتے کا آپ حضرات کا آنا، یہ روز ہر ہفتے ہماری ترقی کا زینہ بن رہا، ذریعہ بن رہا یا نہیں بن رہا، اس کو ذرا سامنے رکھ کے دیکھیں کہ ہر ہفتے ہمارا آنا کیا ہماری معلومات کا ذریعہ بن رہا یا معمولات کا ذریعہ بن رہا. ٹھنڈے دل سے بیٹھ کے سوچو. اچھا ایسا کرو، پچھلے 10 میں آپ تشریف لائے تھے نا، تو پچھلے 10 کا جو موازنہ ہے نا اپنی زندگیوں میں وہ کریں. تو کیا باتیں سنی تھی، کیا باتیں سنی تھی، اور ان باتوں پہ کتنے فیصد عمل کرنے کی کوشش کی. اب وہ پچھلے 10 کی جو احادیث اور اقوال تھے میں وہ ذرا دہرا رہا ہوں. پچھلی دفعہ وضاحت کی تھی، اب وضاحت نہیں کر رہا، وہ دہرا رہا ہوں. اب ہر شخص اپنی زندگی پہ موازنہ کرے، ہر شخص اپنی زندگی پہ موازنہ کرے کہ یہ ایسا کیوں ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ابن ماجہ میں روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، اے مہاجرین کی جماعت، پانچ چیزیں ایسی ہیں، اگر تم ان میں مبتلا ہو جاؤ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان میں مبتلا نہ ہو. یعنی میرے رب چاہتے ہیں کہ پناہ مانگتا ہوں. اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ خواہشی اور بدکاری جس قوم میں علل اعلان ہو جائے تو ان میں ایسی نئی نئی بیماریاں پیدا ہوں گی جو پہلے کبھی سننے میں نہ آئی ہوں. ہم سفر کر رہے تھے، سعید انور میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، کرکٹ والا، ادھر انضمام بیٹھا ہوا تھا، ادھر ایک فلمی اداکار بیٹھا ہوا تھا. سفر اس کی شخص کی بات مجھے آج تک نہیں بھولتی، بڑی زبردست بات کہی تھی اس نے، وہ بات کہی جو بہت بڑا محدث اور عالم کہتا ہے. کہنے لگا، جب سے ہم نے مسجدوں کو وقت دینا ختم کر دیا ہے، جیلوں کو اور ہسپتالوں کو وقت دینا شروع کر دیا ہے. ایک جیل میں، کہنے لگا میں گیا ایک جگہ تو میرے پاس لوگ سفارشیں کرانے کے لیے کہ ہمارے فلاں کو کینسر ہے، عمران خان کو لیے سفارش کر کے لکھ دے. کہنے لگے، اگر ایک ہسپتال 500 بستر کا ہے تو 5000 لوگ اس میں داخل ہونے کے لیے، علاج کرانے کے لیے انتظار، اور اگر جیل 500 بندوں کے لیے ہے، 500 قیدیوں کے لیے ہے، تو وہ 5000 قیدی اس میں جو ہے انہوں نے وہ بھرے ہوئے ہیں، مجبور ہیں کہ کہاں سے لے آئیں. تو کیا فرمایا کہ جب تمہارے اندر فحاشی اور بدکاری علل اعلان ہو جائے گی تو ان میں ایسی نئی نئی بیماریاں پیدا ہوں گی جو پہلے کبھی سننے میں نہ آئیں. اور ایک دفعہ میں نے ایک حدیث مبارکہ آپ سے عرض کی تھی، وہ پھر سنا دیتا ہوں، غور سے سننا ذرا. فرمایا، چند لوگ بیٹھے ہوں گے، اے شخص علن اعلان بدکاری کے لیے کرے گا، سارے خاموش بیٹھے رہیں گے، اور ان کے مفہوم عرض کر رہا ہوں، کان میں رو بھی نہیں جائیں گے، اور اس کو کچھ احساس ہی نہیں ہوگا، اور انہیں کچھ ادراک بھی نہیں ہوگا. ہاں ان میں سے ایک شخص اٹھے گا اور اسے یہ کہے گا کہ بھائی کسی اوٹ میں ہو کے یہ برائی کر لے، کسی اوٹ میں ہو کے. فرمایا، اس کی حالت اس امت میں ایسی ہوگی جیسے تمہارے اور میرے درمیان صدیق کی حالت. مقام اس شخص کا اس دن اتنا ہوگا جیسے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام ہے، تمہارا مقام اس شخص کا اس دور میں مقام یہ ہوگا جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کا مقام ہے۔ پہلا اعلان اس نے صرف اتنا کہہ دیا تھا کہ کوئی اوٹ میں ہو جائے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو لوگ ناپ تول میں کمی کریں گے ان پر کات اور مشقت اور بادشاہ کا ظلم مسلط ہو جائے گا۔ ہاں، ناپ تول میں کمی کریں گے۔ اور تیسرا، جو قوم زکات کو روک لے ان سے بارش روک لی جائے گی، اگر جانور نہ ہو تو ایک قطرہ بارش بھی نہ ہو۔ یا پھر ایک اور حدیث کے مطابق مفہوم کہ ایسے وقت میں بارش ہوگی جب تمہیں چاہت نہیں ہوگی، اور ایسے وقت میں نہیں ہوگی جب تمہیں چاہت ہوگی۔ اللہ بارشوں کے نظام کو بدل دے گا۔ اور چوتھا فرمایا کہ جو لوگ معاہدوں کی خلاف ورزی کریں گے ان پر دوسری قومیں مسلط کر دی جائیں گی۔ اور پانچواں یہ، جو لوگ اللہ کے قانون کی مخالفت کریں گے ان میں اللہ خانہ جنگی پیدا کر دے، خانہ جنگی ہو جائے گی۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے کہ زلزلے کا سبب پوچھا، ابھی زلزلے کے جھٹکے آئے تھے مختلف پاکستان کے شہروں میں، فرمایا لوگ زنا کو امر جائز کی طرح نڈر ہو کر کرنے لگیں گے، جیسے کہ جائز عمل۔ اور آلات موسیقی بجاتے ہیں کہ گویا ان میں، اور شراب پیتے ہیں، تیسرا شراب پیتے ہیں اور دوسرا شراب پیتے ہیں اور تیسرا آلات موسیقی بجاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو آسمانوں میں غیرت آتی ہے، زمین کو حکم ہوتا ہے ان لوگوں کو ہلا کر۔ ابن ابی دنیا فرماتے ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ بندوں سے نافرمانی کا انتقام لینا چاہتے ہیں تو بچے کثرت سے مرتے ہیں، عورتیں بانجھ ہو جاتی ہیں۔ پوری دنیا میں بچوں کی اموات WHO میڈیکل جو ہیلتھ آرگنائزیشن ہے، ورلڈ ہیلتھ، وہ کہتی ہے کہ پوری دنیا میں بچوں کی جو ہے اس وقت بیماریاں اور خاص طور پہ اموات زیادہ ہیں، اور عورتوں کے بانجھ ہونے کے کیس تو پتہ نہیں اتنے ہیں کہ گمان سے باہر ہیں، اور یہ اللہ کا انتقام ہے۔ اس پہ قرآن پاک کی ایک آیت بتاتا ہوں۔ میں اللہ والے کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، فرمایا جس کی اولاد نہ ہو، بیٹے نہ ہو، اور جس کے پاس مال نہ ہو، آج میں اس کو قرآن نسخہ بتاتا ہوں۔ دو چیزیں، ہمیشہ دعا دی جاتی ہے کہ اللہ تیری مال اور اولاد کو زیادہ کر دے، مال اور اولاد، اور اولاد میں بیٹے دی جاتی ہے، بیٹی کی خواہش ہوتی ہے، ہوتی ہے۔ میں جب یہ دو چیزیں تم سے چھن جائیں، مال چھن جائے یا اولاد چھن جائے، اور ایک اللہ والے نے فرمایا کہ اولاد بھی وہ ہے جو دل کے لیے ٹھنڈک کا ذریعہ ہو، جو دل کی ٹھنڈک کا ذریعہ نہیں ہے وہ اولاد نہیں، وہ اولاد ہمارے لیے فرسان روح، روح کی تکلیف تو ہے، روح کی تسکین نہیں ہے۔ فرمایا جب یہ چیز ہو پھر کیا کرنا چاہیے، پھر ایک نسخہ بتایا بڑا عجیب و غریب جو آپ کو بتاتا ہوں۔ حافظ بیٹھے ہیں یہاں، نسخہ کیا ہے سنو، قرآن کہتا ہے کم تستغفر ربکم انہ کان غفارا، اگر تم اپنے ایسے ہیں جی، اگر تم استغفار کرو گے، توبہ کرو گے، اپنے رب کے سامنے بڑا غفار ہے اور تمہارے اوپر بارشیں کرے گا۔ علیکم مدرارا، مدرار کہتے ہیں بارشیں کو۔ اور آگے کیا فرمایا، اموال و بنین، اور تمہیں مال دے گا اور بیٹے دے گا۔ جو توبہ کرنے والے ہیں، جو استغفار کرنے والے ہیں، جو گناہوں سے ندامت کرنے والے ہیں، جو گناہوں سے بچ جانے والے ہیں، جو گناہوں کو چھوڑ دینے والے ہیں، جو تنہائیوں کے گناہ کو اس خوف سے چھوڑ دیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ فرمایا اللہ جل شانہ کے جانے جب توبہ کرنے والے، استغفار کرنے والے، اللہ انہیں ان چیزوں کی فراوانی کر دے گا۔ اور اگر یہ چیزیں ہیں اور ہمارے لیے خیر کا ذریعہ نہیں ہے تو فرمائیں سمجھنے کے پھر بھی ہمارا قصور ہے، پھر استغفار کریں، پھر توبہ کریں کہ اللہ تو میرا قصور ہے. شیخ ابوبکر براق بہت بڑے محدث گزرے ہیں، فرماتے ہیں جب میں نے اللہ کی نافرمانی کی، اس نافرمانی کا اثر میں نے تین لوگوں میں دیکھا، اپنے گدھے میں دیکھا، اپنے غلام میں دیکھا، اپنی بیوی میں دیکھا. اور یہ نچوڑ ہیں ان کی زندگیوں کے، ان اللہ والوں کی زندگیوں کے نچوڑ ہیں جو میں بتا رہا ہوں. جب میں نے اللہ کی نافرمانی کی، یا مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی، یا مجھ سے کوئی خطا چھوٹی سی ہوئی، اس کا اثر تین چیزوں میں دیکھا. کن میں؟ اپنے گدھے میں، یعنی اپنی سواری میں. گدھے کو سرکش پایا، گدھا میری گدھا ہی نہیں مانتا. اور پھر اپنی غلام کو، اور اپنی بیوی. معلوم ہوا کہ میں کسی کا نافرمان ہوں، چیزیں میری نافرمان ہو گئی. اور نافرمانی کرتے کرتے نا، نافرمانی کرتے کرتے جب اس کے اندر اور باہر نافرمانی آتی ہے نا، اندر اور باہر نافرمانی آتی ہے، پھر یہ زہریلا بن جاتا ہے. یہ جانوروں کی صف میں کھڑا کر دیتے اسے اللہ جل شانہ کہ بلہم اضل. قرآن پاک کی آیت ہے، میں اس کا ترجمہ کوشش کرتا ہوں، پڑھتا ہوں اکثر، کہ وہ قرآن پاک فرماتے اللہ جل شانہ نے کہ وہ جانور نہیں، جانور سے بدتر ہو جاتا ہے. میں ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا، ایک بندہ آیا، کہنے لگی اتنا صاحب کے پاس آتا رہا، اس کا نام میرن تھا. میں اتنا صاحب کے پاس آتا رہا، ملے ہی نہیں. کیا بات ہے؟ کہنے لگے ایک بات سنانی ہے آپ، میرا گدھا جو ہے وہ دیہاتوں میں گدھے ہوتے ہیں گھاس لانے کے لیے، مٹی لے جانے کے لیے، گوبر جسے کھاد وغیرہ گوبر کا، ادھر ادھر نقل و حرکت کے لیے دیہاتوں میں گدھے ہوتے ہیں ذمہ داروں کے پاس، اور گدھے کو اوپر وہ جو اس کا ہو رہے ہیں اس کے رکھنے کے نیچے بیلٹ باندھتے ہیں پیٹ پہ. ہاں تو وہ گدھا جو ہے وہ کہنے لگے اس کو گھستے گھستے زخم ہو گیا. میں نے خیال نہ کیا، حد تک اتنا بڑا زخم ہو گیا کہ اس میں کیڑے پڑ گئے. اور کہنے لگے میں نے بہت دوائیں لگائیں، اتنے حد تک میرے پاس وہ کہنے لگے کیڑے مار دوا پڑی تھی، یہ پولیٹرین سی وغیرہ پیسٹیسائڈ کی ذریعہ ادویات دوائیں ہوتی ہیں، اتنی زہریلی دوائیں یہ لگائیں کیڑے نہ مرے. اور کہنے لگے کہ مجھے کسی نے کہا، ایک بات بتاتا ہوں لیکن ہنس کے نہ ٹالنا، اسے غیر اہم نہ سمجھنا، آزما کے دیکھنا فائدہ ہو جائے گا. کیسے؟ کہنے لگے چار سوٹ خوروں کے نام لکھ کے تعویذ کی شکل میں اس کے گلے میں ڈال دے، یہ ٹھیک ہو جائے گا. عجیب بات کہتا تو اس نے کر کے دیکھ تو صحیح، جن کا تعلق سوٹ سے ہو. تو کہنے لگے میں نے وہ تعویذ لکھا، ان کے میرے علاقے میں کچھ چار پانچ آدمی تھے، ان کے نام لکھے، میں نے اسے نام پوچھے اور نام پھر میں نے کاپی پہ لکھ لیے کن کن کا نام لکھا تھا تم نے اس کاغذ کے اندر، ایسے لکھا کون تھا اس نے تعویذ بنانا تھا، ایسے کاغذ پہ لکھا. اور اسے کاغذ پہ لکھ کے نا اور کہنے لگے میں نے گدھے کے گلے میں ڈال دی. ہائے کہنے لگے چند ہی دنوں میں اس کے کیڑے مر گئے، زخم ٹھیک ہو. ایک دم میں یہ ویکلی ہاف روزہ تکبیر ہے نا، سارا تکبیر رسالہ میں یہ پڑھ رہا تھا، وہ کافی پورشن میرے پاس پڑھی ہے. اس میں ایک شخص نے لکھا، وہ پنجابی پختون فرنٹ کے کوئی عوان ہے کراچی میں، کوئی صدر ہے اس کا اس طرح کا کوئی، اس نے لکھا کہ سندھ میں میں گیا اور سندھ میں نے اندرون سندھ میں دیکھا کہ بعض زمینوں میں نا دیمک آ جاتی ہے، یہ ذمہ داروں کو علم ہوتا ہے، زمینوں میں نا دیمک آ جاتی ہے اور فصلوں کو اور پودوں کو اور درختوں کو برباد اور تباہ کر دیتی ہے، اس کے لیے بڑی بڑی دوائیں بےچارے چھڑکتے ہیں اور کیا ہیلے کرتے ہیں. کہنے لگے وہاں میں نے تجربہ کیا کہ سود خوروں کے نام لکھ کے کاغذ میں ڈال کے زمین کے چاروں کونوں میں چاروں طرف جو ہیں وہ دبا دیتے ہیں، دیمک مر جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے. اور اپنا ایک اور چشمے دید واقعہ سنا، ایک صاحب آئے اور بچے کی تولید کا کیس تھا، ان کی گائے کا، بڑی قیمتی گائے تھی۔ رحیم یار خان کی طرف ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے منہ مبارک، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک وہاں روایت ہے کہ وہاں ہے، منہ کہتے ہیں بال کو۔ وہاں کے ایک صاحب تھے، وہ ملے، بہت علاج معالجے کے بعد، قصے کی مختصر میں عرض کرتا ہوں، وہ زخم ہو گیا گائے کو، اور بہت بڑا زخم ہو گیا، بہت علاج کیے، قیمتی گائے تھی، اور بیچارہ پریشان تھا کہ اس کو میں کن، یعنی وہ کہتا تھا کہ میرے ہاتھ کانپتے ہیں کہ لوگ کہتے تھے اب اس کو کسائی کو دے دے، کیسے دوں، میرا دل نہیں چاہتا، اتنا دودھ دینے والی، اتنی محبتوں سے میں نے اس کو پالا۔ تو کہنے لگا کہ میں نے جو ہے، کسی نے مجھے کہا اس کا اگر تو 100% علاج چاہتا ہے تو ایسا کر، سود خوروں کے نام لکھ کے اس کے پرچے میں لکھ کے اس کے گلے میں ڈال دے۔ اور کہنے لگے میں نے ایسا عمل کیا، ایسا عمل کرتے ہی اس کا زخم ختم ہو گیا، اس کے کیڑے ختم ہو گئے، اور وہ میری گائے صحت یاب ہو۔ اچھا، میں کسی اور لائن کا تھوڑا سا آدمی بھی ہوں، کچھ عملیات کی لائن کا، آداب کی لائن کا تھوڑا سا اس طرف میرا ہے، کچھ پہنچا ہوا نہیں ہوں، نہ مجھے اس طرف کوئی زیادہ تجربہ ہے۔ ہم نے ایک تجربہ کیا ہے کہ ہمارے وہاں ایک بعض بیماریوں کے لیے، خبیث بیماریوں کے لیے، گندی چیزوں کے لیے تعویذ لکھا جاتا ہے، اس میں چار نام لکھے جاتے ہیں، فرعون، نمرود، حامان اور شداد۔ یہ چاروں اللہ کے دشمن تھے، اللہ کے دوست تھے، ان کے نام اللہ کی دشمنی کی وجہ سے اتنے زہریلے بن گئے ہیں، ایک تو کالی بن گیا ہے اور دوسرا ان کے اندر وہ تاثیر آ گئی ہے کہ میڈیکل سائنس کہتی ہے، جو ایسٹر ورلڈ کی سائنس ہے، میں نے سائنس میں کتابیں لکھی ہیں لیکن اپنے درس میں اگر کوئی سالہ سال سے آ رہے ہیں تو بتائیں گے میں کبھی سائنس کا بیان نہیں کرتا۔ ایسٹر ورلڈ جو ہے نا، اس کی جو سائنس ہے، اس میں سے دو قسم کی ویریز ہوتی ہیں، نیگیٹو اور پوزیٹو۔ ہر نام جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس میں نیگیٹو منفی اثرات شروع ہوتے ہیں، اور حروف جو ہیں یہ انرجی کے پیٹرن ہیں، مجموعے ہیں۔ جب آدمی گناہ کرتا ہے، نافرمانیاں کرتا ہے، یہ اتنا بڑا گناہ تو ہے کہ اس کے بارے میں اللہ جل شانہ نے حدیث مبارکہ میں نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، کہ ماں کے ساتھ زنا کے برابر بات کی گئی ہے۔ تو اس سے خود سوچو کہ آدمی کتنا جو ہے زہریلا بن جاتا ہے، اور آدمی کتنا جو ہے خوار ہوتا ہے۔ مجھے ایک بہت بڑا ذمہ دار کہنے لگا ہم برباد ہو گئے، ہم پریشان ہیں، وہی زمینیں تھیں جن سے ہم نے محلات بنائے تھے، آج وہی زمینیں ہیں کہ گاڑیوں کا پیٹرول جو ہے۔ پھر خود ہی کہنے لگا، جب سے ہمیں زرعی قرضے ملے ہیں نا، سود پہ ہم برباد ہو گئے ہیں، زرعی ٹریکٹر، قرضے، یہ چیز ہے۔ گناہ زندگی کے جس شعبے میں آئے، چاہے وہ رزق میں آئے، چاہے وہ آنکھوں میں آئے، چاہے وہ خلوتوں میں آئے، چاہے وہ جلوتوں میں آئے، چاہے وہ تنہائیوں میں آئے، چاہے وہ ظاہر میں آئے، چاہے وہ باطن میں آئے، وہ زندگی کا کچھ نہیں چھوڑتا۔ اور ایک تو میں نے پچھلے درس میں غالباً عرض کیا تھا، ذوق گناہ کو لے کر چلنا، حسرت گناہ کو لے کر چلنا، لذت گناہ کو لے کر چلنا، یہ گناہ سے زیادہ جرم ہے۔ گناہ کا موقع نہیں ملتا، حسرت ہے، گناہ کا موقع نہیں ملتا، حسرت ہے کہ شاید گناہ مجھے میسر ہو جائے، حسرت گناہ ہے، ذوق گناہ ہے، لذت گناہ ہے۔ اللہ کے ہاں اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ میرے دوستو، حقیقت کہہ رہا ہوں، اپنے دائیں بائیں غور کریں، اپنے آگے پیچھے غور کریں، اپنی نسلوں کو حرام سے بچا جائیں، مشکوکات سے بچا جائیں۔ اللہ کی قسم، حضرت عمر بن عبدالعزیز بہت بڑے تابعی ہیں جن کو عمر ثانی کہتے ہیں، صرف 2 سال اور 3.5 مہینے انہوں نے اقتدار حکومت کی ہے، 2 سال اور 3.5 مہینے۔ ان کے 11 بیٹے تھے، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوئے، ہر بیٹے کے ورثے میں 2.25 درہم ترکا آیا، 2.25 درہم، اور 1 درہم 3.5 ماشے چاندی کا ہوتا ہے، 3.5 ماشے چاندی ایک درہم ہوتا ہے یا 4.5 ماسے چاندی، ارے 6 ماسے چاندی کر لو تو 50 روپے بنتے ہیں تقریباً، 60 روپے بن جاتے ہیں، 2 درہم 100 روپے آیا پی بیٹے کے ورثے میں، ترکے میں۔ اور عبد الملک کے بیٹے جب عبد الملک خلیفہ فوت ہوا، مر گیا، اس کے ہر بیٹے کے ترکے میں 10 لاکھ درہم آیا، 10 لاکھ درہم۔ میرے رب نے قرآن میں نہیں پڑھا آپ نے اصب کون سی آیت ہے کہ صدقات کو ہم بڑھاتے ہیں، یرب صدقات، صدقات کو بڑھاتے ہیں اور سود کو کم کرتے ہیں، ایسے ہوا۔ اللہ پاک جل شانہ نے دکھایا کہ ہشام کے بیٹے، عبد الملک کے بیٹے، چاہے وہ سلمان ہے، چاہے وہ ہشام ہے یا کوئی ہے، ان سب سے 10 لاکھ درہم کا معاملہ ختم ہو گیا، اور 2.25 درہم چھوڑنے والے کے اندر کثرت نہیں تھی، برکت تھی۔ ارے حلال میں کثرت نہیں ہوتی، حلال میں برکت ہوتی ہے۔ کبھی کتے کے ریوڑ دیکھے ہیں؟ بکری کے ریوڑ تو سبھی نے دیکھے ہیں، کتے کے ریوڑ کبھی دیکھے ہیں؟ ارے بکری تو زیادہ سے زیادہ 1-2، اور کوئی پہاڑی بکری ہے 3 بچے دے دے، 1 بچے دینے والے کے ریوڑ ہیں، اور 12-12 بچے دینے والے کے ریوڑ نہیں ہوتے، ان کو خال خال کہیں دیکھا جاتا ہے۔ حلال میں برکت ہے، قریب آ جاؤ اللہ کے لیے، ایک پل میں ایسے حرکت کرو، ایک پل میں کرو نا، تھوڑی دیر میں، کبھی نہیں دیکھا، حلال میں برکت ہے یا نہیں ہے؟ بتاؤ تو صحیح، حلال میں برکت ہے، اور حرام میں کثرت ہے، دیوانے ہیں، بہک جاتے ہیں، پھسل جاتے ہیں، اور کثرت پہ گر پڑتے ہیں۔ ارے نہ خیال کرنا، اس 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 قلیل میں کو اللہ کثیر بنا دے گا، اس قلیل کو اللہ کثیر بنا دے گا، اور کثیر جو بہت زیادہ ہے، ارے کچھ نہیں بچے گا، کچھ نہیں بچے گا۔ تیری آنکھیں دھوکہ دے رہی ہیں، تیری آنکھوں کا دھوکہ ہے کہ شاید اس میں بہت مال ہے، اس میں بہت چیزیں ہیں، تیری آنکھوں کا دھوکہ ہے، میرے دوستو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ امام احمد رحمت اللہ علیہ نے حضرت وحب رضی اللہ عنہ سے نقل کیا، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا، میری اطاعت ہوتی ہے تو میں راضی ہوتا ہوں، اور جب راضی ہوتا ہوں تو برکت کرتا ہوں، اور میری برکت کے کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ جب میری اطاعت ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہوں؟ راضی ہوتا ہوں، اور جب میں راضی ہوتا ہوں تو کیا کرتا ہوں؟ اور برکت کرتا ہوں، اور میری برکت کی کوئی انتہا نہیں۔ اور جب گناہ ہوتے ہیں، یعنی میری اطاعت نہیں ہوتی، نافرمانیاں ہوتی ہیں، چاہے وہ تنہائیوں میں، چاہے وہ ظاہر میں، ہائے ہائے، فرمایا تو ساری زندگی اس کو مجرم سمجھتا رہا، وہ تھا یا نہیں تھا، تو مجرم سمجھتے سمجھتے تو مجرم بن گیا، اور شاید وہ مجرم تھا، رات کے کس پہر دو آنسو بہا کے دشمن سے دوست بن گیا، مجرم سے محرم بن گیا تھا، اور تو اسے اب تک مجرم سمجھتا رہا۔ ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجذوب، ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجذوب، تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے۔ اللہ سے کہہ رہا ہے کہ ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجذوب، تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے۔ ابھی تک مجرم ہے لوگوں کی نظر میں، تو فرمایا کہ جب نافرمانی ہوتی ہے اور میری اطاعت نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ میں غضبناک ہوتا ہوں اور لعنت کرتا ہوں، اور میری لعنت کا اثر 7 پشتوں تک جاتا ہے اور رہتا ہے۔ ہائے ہائے، گناہ کا اثر 7 پشتوں تک جاتا اور رہتا ہے۔ ہاں جو معاف کرا لے بڑا کریم ہے، اور آئندہ کے لیے توبہ کر لے۔ اور معاصی کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی محروم ہو جاتا ہے رزق سے اپنے اختیار کردہ گناہ کے سبب، وہ جو گناہ کرتا ہے ان گناہوں کی وجہ سے وہ اپنے رزق سے محروم ہو جاتا ہے، ان گناہوں کی وجہ سے وہ اپنے رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ ابھی میں نے عرض نہیں کیا استغفار کرنے والے کی روزی کیوں کھلتی ہے، توبہ کرنے والے کی روزی کیوں کھلتی ہے، اللہ کو منانے والے کی روزی کیوں کھلتی ہے، اس کا معاشی نظام کیوں بہتر نہیں ہوتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ کوئی اس کی وجہ ہے؟ ہاں بھائی توجہ کرو بھائی، آخر روزی کرنے والے کا نظام کیوں کھلتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ عرفان صاحب دیکھو اگر یوں ہو جائے ٹھیک، میں اس کو چھوڑ دوں، کیوں کھلتی ہے؟ دیکھو میں آپ میں سے کسی سے پوچھ لوں گا جو دیکھ رہا ہوگا اس وقت، اب دیکھ لو میں پوچھ لوں گا، ہمارے پاس بیٹھے ہیں آرمی کے بڑے ایک بزرگ، اکثر وہ اپنے فوجیوں سے لائن لگوا کے پوچھا کرتے ہوں گے، آج ہم ان سے پوچھ لیں گے۔ تو ایک دفعہ میں گیا ایک آرمی کے، موسم تھے ایسے ہی تھوڑا سا، ایک شخص یوں سیدھا کر کے کھڑا ہوا تھا، مکھی بیٹھے تو وہ بھی نہ ہلا سکے بےچارا، یوں بالکل ایسے کر کے کھڑا ہوا تھا، ان کا نام تھا سخی۔ میں کہا سخی صاحب یہ کیوں کھڑا ہوا ہے؟ کہنے لگا کک ہے چھٹی پہ جا رہا تھا، ہم نے اس کی تلاشی لی تو ٹائر کے کوئل نکلے، خشک دودھ نکلا، کچھ اس طرح کی چیزیں نکلی، چوری تھی۔ اب میں نے کہا اور تو میں کچھ نہیں کرتا، تین دن ایسے سیدھا ہو کے کھڑا، جب تک میں بیٹھا رہا ہوں چیئر پہ کرسی پہ تو بالکل کھڑا رہے، نہ پانی نہ روٹی کچھ بھی نہیں تجھے دوں گا، ایسے کھڑا رہے تین دن تک۔ دیکھ لو میں تو پوچھ لوں گا، فقیر آدمی ہوں، ہمارے استاد جو ہے نا ہمیں دیوار کے ساتھ کھڑے کر کے ایک دونی دھونی دو دونی چار سنتے تھے کہ توجہ ہے یا نہیں ہے۔ ہمارے ایک اور استاد تھے وہ سزا اور دیتے تھے، بچے کو قرآن پڑھتے تھے، بچے کو سلا کے نا ڈنڈا کہہ دیتے تو ہلا تو تجھے ڈنڈا ماروں گا، اس کے چہرے پہ ہاتھوں پہ منہ پہ چینی ڈال کے پانی ڈال دیتے تھے، مکھیاں بیٹھے اور مکھیوں کو اڑائے نا، یہ اذیت کی عجیب اگر یہ نئی ایجاد ہے سزا کی۔ بچے کو سلا دیا، اس پہ تھوڑا سا پانی چھڑکا اور چینی ڈال دی، اب چینی پہ گرمیوں کا موسم مکھی بیٹھے گی، اب مکھی کا بیٹھنا ہی کوئی اذیت ہوتی ہے، یہ عجیب و غریب تارچر تھا۔ تو میں آج یہ کر رہا تھا میرے دوستو، بعض اوقات گناہوں کی وجہ سے، بعض اوقات گناہوں کی وجہ سے اللہ جل شان ہو کوئی ایسی ناراضگی آتی ہے اللہ رزق چھین لیتا، کیوں؟ یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، پیسہ نعمت ہے، یاد رکھنا کبھی روپے کا، ایک روپے کا پیسہ، ایک روپے کا سکہ، اب تو پہلے پیسہ ایک سکہ آخری سکہ ہوتا تھا، تو آخری سکہ ایک روپیہ بن گیا ہے، کبھی اس کی بے قدری نہ کرنا، ایسے نہ پھینکنا، اٹھا کے رکھنا نہیں، جب یہی نہیں ہوتا نا، ارے اسی ایک کے ملنے سے تو سو پورا ہوتا ہے، ایک نہ ملے سو ہی پورا نہیں ہوتا۔ ایک دو میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا، آدمی تین چیزوں کی وجہ سے گرتا ہے، آج وہ تین چیزیں پھر دوہرا رہا ہوں، آپ جیسے آپ میں اکثر کو یاد ہوگی میری بات، کوئی بتا سکتا ہے؟ جس آدمی کو بھی زوال آیا، ذلت آئی، رسوائی آئی، مال چھینا گیا، غربت، فقر و فاقہ، بہت نقصانات آئے، اس کے پیچھے تین وجہ ہیں۔ ایک وجہ نعمتوں کی بے قدری، نعمتوں کی بے قدری، رزق کی نعمت ملی تھی بے قدری کی اس نے، ہمیں جس کی گھر کی نالی سے چاول شوربہ آلو روٹی نعمتیں گریں، اعلان کرتی ہو جاتی ہیں کہ تمہیں برباد کر دیا گیا، تمہارے رزق چھین دیا گیا، تمہارے فقر و فاقے نے گھیر، وہ انتظار کرے، اگر نہیں آ رہا تو لگتا ہے کہ پکڑ سخت آئے گی۔ تو جو نعمتوں کی بے قدری کرے، نعمتیں چاہے وہ جس قسم کی بھی ہوں، جو نعمتوں کی بے قدری کرے، اور دوسرا ناشکری، ناشکری، ہر وقت ناشکری کے بول بولے، اور اللہ کے سامنے اور اللہ کی مخلوق کے سامنے شکر نہ کرے۔ اور تیسرا گناہ، یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کی نعمتوں کو چھین لیتی ہیں، جو عطا الہی اللہ پاک کی عطا کو بندے کو اللہ کی عطا سے محروم کر دیتی ہیں، تین چیزیں ایسی ہیں۔ تو فرمایا کہ بعض اوقات آدمی اپنے گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اور رزق سے محرومی کی ایک کیفیت یہ بھی ہوتی ہے کہ کثرت تو ہے برکت نہیں ہے۔ ایک صاحب میرے پاس بیٹھے تھے کراچی میں، ہر مہینے جاتا ہوں، یہ اس اتوار بھی تھا، یوں ہو گئے کیا ہوا، اور وہ اس گھر کے فرد تھے جو صاحب سنا ہے کہ حکومتوں کو قرضے دیتے ہیں، کیا ہوا، بس وہ نیند آ رہی ہے، اور خود بتایا کہ میں نے نیند کی 20 گولیاں کھائی ہوئی ہیں، اور 20 گولیاں کھا کے تو لوگ خودکشیاں کرتے ہیں اور مر بھی جاتے ہیں یا بچ جاتے ہیں اسٹومک واش کرنے کے بعد، اللہ چاہے تو یس اتنا عادی بن چکا ہے، اور بقول کہ 20 گولیاں کھانے کے بعد نیند نہیں آتی، اونگ آتی ہے۔ چھنا سکون چھنا نہیں چھنا، ارے راحت چھینی نہیں چھینی، عافیت چھینی نہیں چھینی۔ ہاں ایک نیک آدمی ہے، اس کو اللہ جل شانہ نے اس کی نیکی کی وجہ سے، اور یہ بھی سن لو، ایک اللہ کا نافرمان ہے، ایک اللہ کا فرما بردار ہے۔ فرمایا اللہ کے نافرمان کی حتیٰ کہ وہ کافر ہو گیا ہے، کافر کی جب فریاد جاتی ہے نا، کہتا ہے یا رب یا رب یا رب، اللہ جبریل کو کہتے ہیں مجھ تک پہنچنے سے پہلے پر اس کو دے دو، مجھ تک پہنچنے سے پہلے پر اس کو دے دو، اس کی آواز اتنی ناپسندیدہ ہے کہ میری نافرمانیاں کرتے کرتے میں اس کی آواز بھی سننا نہیں چاہتا۔ اور ایک آدمی اللہ کا فرما بردار، اللہ کا دوست ہے، اور کہتا ہے یا رب یا رب، اللہ پاک فرماتے ہیں جبریل اس کو ذرا اس کی حاجت نہ دینا، اس کی یہ فریاد مجھے اچھی لگ رہی ہے، ہاں ہاں یہ اس کی فریاد مجھے اچھی لگ رہی ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے زاری کر رہا ہے اور مجھے پسند ہے۔ اور فرمایا کہ گناہوں کا اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ علم سے محرومی ہو جاتی ہے۔ علم تو ایک باطنی نور ہے، علم تو اندر کا نور ہے، اور گناہ اندھیرا ہے جس سے نور بچ جاتا ہے۔ فرمایا یادداشت 2 وجہ سے جاتی ہے، آج یاد رکھے گا، جو آدمی کہتا ہے میری یادداشت کمزور ہو گئی ہے، وہ 2 وجہ سے جاتی ہے، نسیان یا اسیان سے جاتا ہے، نسیان بھول جانا، اسیان گناہ، یا یادداشت بھول سے جاتی ہے۔ ایک بزرگ سے کہنے لگے کہ اللہ نے میرا قرآن مجھ سے چھین لیا، اور دیکھ کے کہنے لگے تیرا گناہ میں جانتا ہوں، تیرا آنکھ کا گناہ ہے، اور تو نے بار بار کیا ہے، اس کی وجہ سے تیرا قرآن کو۔ اور مزاج رحمت رحمت کے پرنالے کے نیچے ایک درویش بیٹھے ہوں گے، اس سہولیے کے انہوں نے جا کے میرا سلام کہے، اور انہوں نے اپنا کیس بتا، اپنی داستان بتا، اس نے سفر کیا مکہ المکرمہ کا، اور اللہ جل شانہ کے گھر گیا بیت اللہ شریف میں، اور حتیم میں جا کے دیکھا تو وہ درویش بیٹھے تھے، اللہ کی توجہ میں غرق تھے، ان سے جا کے عرض کیا تو انہوں نے ایسی نگاہ اٹھائی اور فرمانے لگے اللہ کے سامنے توبہ کر، تو بھی کر، میں بھی کرتا ہوں، اللہ جل شانہ نے تجھ سے تم جو نور چھینا ہے اللہ تجھے واپس کر دے۔ اور کہنے لگے انہوں نے بھی توبہ کی، میرے لیے دعا کی، میں نے بھی توبہ کی، دعا کی، اللہ نے مجھے میرا نور واپس کر دیا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ نور جو ہے، علم ایک باطنی نور ہے اور گناہ اندھیرا ہے جس سے نور باطن بجھ جاتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو وصیت فرماتے ہوئے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا میں دیکھتا ہوں اللہ نے تم میں ایک نور رکھا ہے، سو تم اس کو معصیت کے اندھیرے میں بجھا مت دینا. امام شافعی نے فرمایا تھا, امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا امام شافعی کو کہ تمہارے اندر ایک نور دیکھتا ہوں, اور خیال کرنا معصیت یعنی گناہوں کی وجہ سے ان کو بوجھ نہ دینا. اور امام شافعی ہی رحمت اللہ علیہ کہ دوسرے ایک استاد امام وقیس ہیں, اس نوعیت کی بات ہے کہ علم نور ہے, اللہ کا نور گناہ گار کا نہیں دیا جاتا. ہائے اللہ کا نور, اللہ کا نور گناہ گار کو نہیں دیا جاتا. معلومات کو علم نہ کہنا, معلومات کو علم نہ کہنا, سائنس کی معلومات, انجینئرنگ کی, کمپیوٹر کی, فلاں کی, علم کی, طب کی, حکمت کی, سائنس کی, میڈیکل سائنس, سائیکالوجی, معلومات کو علم نہ کہنا. علم وہ نور ہے جو اللہ جس کے اندر عطا کر دے, فرمایا جس کو ہم حکمت دیتے ہیں, یوت الحکمت مئی یشاء, قرآن میں اللہ جل شانہ نے فرمایا جس کو ہم حکمت دیتے ہیں, اور جس کو ہم حکمت دیتے ہیں فقط اوتی خیر کثیرا, ہم اس کو ایسی خیر کثیر عطا کرتے ہیں. ارے اللہ کی خیر کثیر. کہنے لگے شہد کی ضرورت تھی, تھوڑا سا لینے گیا بادشاہ کے پاس, ایک چمچ, دو چمچ, ایک بوتل, دو بوتل. بادشاہ نے کہا ٹھہرو, اس نے بڑے بڑے جو ہیں مشکیزے شہد کے اٹھا کے دے دیے. اس نے کہا یہ کیا؟ کہنے لگا تو نے اپنے برتن اپنی حیثیت کے مطابق مانگتا تھا, وہ میری حیثیت نہیں تھی, میں نے اپنی حیثیت کے مطابق عطا کیا. ارے ہمارا مانگنا ہماری حیثیت کے مطابق ہے, اور رب کا دینا رب کی طاقت کے مطابق ہے. اس لیے کہ اللہ والے کو دعا کرتے ہوئے دیکھا اور یہ لفظ سنا تھا, میں نے آپ کو بھی عرض کر رہا ہوں, آپ بھی کہا کریں اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرما. کتنا زبردست لفظ ہے, اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرما, اللہ اپنی شان کے, اللہم لک الحمد کما انت اہل ہو, یہ ہے اللہ تری حمد کر حمد کرتا ہوں جس کا تو اہل ہے, کہ جتنی تیری شان ہے نا اس کے مطابق حمد کرتا ہوں, مجھے علم ہی نہیں ہے تیری شان کتنی اونچی ہے. اللہم لک الحمد کما انت اہل ہو وصلی علی محمد کما انت اہل ہو, اور میں اپنے آقا سرور کونین سلم پہ درود بھیجتا ہوں جتنا ان کی شان ہے, اور میرے آقا کی شان کتنی بڑی. اللہ صلی علی محمد کما انت اہل ہو وصل بنا ما انت اہل ہو فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ, یہ اللہ کی شان اور کمی والے کی شان کے بقدر اس پہ درود بھیجا جا رہا. فرمایا اس کو پڑھنے والا وہ ہے کہ ساری دنیا میں جتنے درود ہیں ان سب درودوں کو اس نے پڑھ کے آقا کی روح اطہر کو بخشا, یہ پڑھ لے وہ ایسا ہے. اور فرمایا گناہوں کی نحوست سے رزق میں تنگی, چین و سکون میں کمی, اور زندگی ایک بوجھ معلوم ہوتی ہے, تین باتیں ہیں, اس لیے پھر خودکشی کی جاتی ہے جب زندگی بوجھ بن جاتی ہے. گناہوں کی وجہ سے رزق میں تنگی, چین میں سکون میں کمی. ہائے ہائے, بعض وقت چین و سکون کی میں تعریف کرتا ہوں نا تو یوں چند قدم پہ پتہ چل جاتا ہے کہ چین و سکون کہاں ہے. یہ سامنے نکلے جیل روڈ کی فٹ پاتھ پہ گھاس لگا ہوا ہے, رات عشاء کی نماز کے بعد رات کو دیر سے لوگ وہاں سوتے ہیں, صبح سورج نکلے وہاں سوئے ہوئے, ادھر دھواں, ادھر گاڑیاں, ادھر دھول, کوئی پھول نہیں, اور ہر طرف لیکن وہ بے خودی کی نیند سوئے ہوئے ہیں, اور ایک سکون کا, آسائش کا سارا نظام ہے, ٹھنڈی ہوائیں, فضائیں, نرم بستر ہے, کبھی اس کروٹ لیٹے, کبھی اس کروٹ لیٹے, ارے کہیں چین اور سکون نہ آئے. تو پھر معلوم ہوا چین اور سکون کے لیے یہ چیزیں ضرورت نہیں ہے, خواہش ہیں. اصل چین اور سکون چاہے تو فٹ پاتھ پہ آ جائے, چاہے تو چٹائی پہ آ جائے. ہاں ہاں, تو کیا فرمایا, گناہوں کی نحوست سے رزق میں تنگی, اس لیے فرمایا استغفار کرنے والا, توبہ کرنے والا, ندامت کرنے والا بہت رزق پاتا ہے. اصل میں ہمیں رزق کے خزانوں کا پتہ ہی نہیں ہے, رزق کی کنجیوں کا پتہ ہی نہیں ہے جو اللہ نے اللہ جل شانہ جو رزق کی کنجیاں رکھی ہیں نا ان کو ہم جانتے ہی نہیں. پھر لوگوں کے بارے میں ایسے گمان کرتے رہتے ہیں, اس کو مال فلاں جگہ سے آتا ہوگا, فلاں انداز سے آتا ہوگا, فلاں کیفیت سے آتا ہوگا, یہ آتا ہوگا, اس طرح آتا ہوگا. ہم نے کثرت کو دیکھا ہے, برکت کو نہیں دیکھا. جب برکت کو دیکھا نہیں ہے پھر لوگوں کے بارے میں گمان کرتے ہیں. جس کو اللہ برکت دے دے نا اس کے بارے میں گمان کرتے ہیں کہ اس کو اس طرح آتا ہوگا, اس طرح آتا ہوگا. بدگمانیاں کر کے اپنے آپ کو ظلمت اور نحوست میں ڈال دیتے ہیں. اس کا کیا نقصان کرے گا, تو اپنا ہی نقصان کر رہا ہے. رزق کے خزانوں کی کنجیاں تیرے پاس ہے ہی نہیں. حدیث میں ہے, قرآن میں ہے, ذرا آج دیکھ. وہ کنجیاں اختیار کر. میرے آقا سرور کون اسلم خدمت میں آیا, یا رسول اللہ وسلم فقر و فاقہ گھیر لیا ہے. آقا نے فرمایا, مفہوم ہے کنگل و مال کی جلد نمبر 7 میں حدیث موجود ہے کہ ہر وقت باوضو رہا کر. یہ رزق کی کنجی ہے. ارے لکھ لو, رزق کی کنجی ہے ہر وقت باوضو رہا کر. پر ایک اور صاحب, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقر و فاقے نے گھیر لیا. آقا نے فرمایا, سرور کون ہے سس میں مفہوم ہے جب گھر میں جایا کر تو سلام کیا کر, درود پڑھ کے ایک دفعہ قل ھو اللہ پڑھ لیا کر. کو دیر لگتی ہے. رزق کی کنجیاں تلاش کر. دیکھیں پھر اللہ پاک کیسے برکتوں کے دروازے کھولتا ہے, رحمتوں کے, وسعتوں کے, عافیتوں کے دروازے کھولتا ہے. رزق کی کنجیاں تلاش کریں. ان رزق کی کنجیوں کو کند کرنے والی, کند کرنے والی اور ان کو نقصان دینے والی چیز گناہ ہے. اس کے دروازے بند کر دیں, اللہ برکتوں کے دروازے کھولتا ہے. آئیں تو صحیح, دیکھیں تو صحیح, یہ دو پنکھے تیز کر دو. ہم دیکھیں تو صحیح, دیکھیں یہ اللہ پاک کیسے اس طرح برکتوں کے دروازے کھولتا ہے. اور ایک کیا فرمایا کہ چین و سکون میں کمی ہوتی ہے اور زندگی کیا ہوتی ہے, ایک بوجھ معلوم ہوتی ہے. زندگی ہے یا کوئی طوفان, ہم تو اس دین جینے کے ہاتھوں مر چلے. عمرے دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن, دو آرزو میں کٹ گئی یہ تو انتظار میں. ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں, اتنا اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں. پھر یہ کیفیتیں ہوتی ہیں, چین سکون لٹ جاتا ہے. اور یک بجک جو ہوا پلٹ نہیں دل کو میرے قرار ہے, کرو غم سے تم کا میں کیا بیان, میرے غم سے سینہ فگار ہے. میرا غم سے سینہ فگار ہے. اگلی بات وہی ہے, میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ نسیان دو وجہ سے ہوتا ہے. ایک نسیان سے, گناہ سے دماغ کی کمزوری, بھول جانا. ایک اللہ کی طرف سے, یا بڑھاپا یا اللہ کی طرف سے امتحان. اللہ کا جتنا نیک بنتا جاتا ہے اللہ اس کو اتنا آزماتے ہیں. فرمایا سب سے زیادہ آزمائشیں اللہ کے نبیوں پہ آئیں. آئی نہیں آئی؟ ہاں, اللہ اپنے نیک پہ بھی آزمائش. اس لیے کہتے ہیں خیال کرنا, آزمائش اور عذاب میں فرق سمجھ لینا. کبھی کبھی آزمائش کو عذاب نہ سمجھنا اور عذاب کو آزمائش نہ سمجھنا. ہاں, فرمایا جس کے اندر ایمان اعمال کی زندگی, اللہ کا تعلق ہے, اللہ کی معرفت ہے, وہ اللہ کی دوستی میں چل رہا, اس کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں لیکن اللہ کی دوستی میں. اور یہ بات میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں, ارے کچھ نہ ہو, کچھ نہ ہو, فقر و فاقہ ہو, پھر ویسے رجوع اللہ ہو جاتا ہے, یا اللہ روٹی دے اور سب کچھ مل جائے اور اللہ کی دوستی میں آئے. یہ اصل جہاد تو یہی ہے. فرمایا نعمتیں, نعمتوں کی فراوانی. ایک اللہ والے کی بات یاد رکھنا, یہ موتی ہے لے کے جانا. نعمتوں کی فراوانی بندے کو اللہ کی معرفت اور محبت سے دور کر دیتی ہے. اور جب بندے سے وہی نعمتیں چھنتی ہیں, وہ بندہ پھر متوجہ ہوتا ہے. اس وقت تک وقت گزر چکا ہوتا ہے. اور خوش قسمت انسان وہ ہے جس کو نعمتیں ملے, اللہ کی دولت, دنیا, روپ, جوانی, چیزیں, نعمتیں ملے, اور پھر بھی اللہ کی طرف رجوع ہے. اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے؟ اللہ تجھے کیا دے؟ تجھے اللہ نے دنیا میں بھی جنت دے دی, آخرت میں جنت دے گا انشاءاللہ. تو فرمایا کہ گناہوں کی وجہ سے, جو میں پہلے عرض کر گیا ہوں, ماتحتوں کی نافرمانی کا صدمہ سہنا پڑتا ہے. ہاں, اولاد اس میں شامل ہے، ملازمین اس میں شامل ہیں، اس چھوٹے اس میں شامل ہیں۔ اور اس میں بھی وہی بات ہے کہ یا گناہوں کی وجہ سے ہے یا آزمائش کی، اللہ کے بندوں کو آزمائش آتی ہے۔ نافرمان تو اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تھا، ان پہ آزمائش تھی۔ ہم اپنا موازنہ ان سے کبھی نہ کیجیے گا۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ گناہگار کے کاموں سے برکت اور سہولت ہٹا دی جاتی ہے، گناہگاروں کے کاموں میں برکتیں ہٹا دی جاتی ہیں۔ بس فرق یہ ہے جو چیز ہاتھ سے کھل جانی تھی وہ دانتوں سے کھلتی ہے۔ مثال سمجھے ہیں؟ اللہ برکت ہٹا دیتا ہے، اللہ برکت ہٹا دیتا ہے۔ ارے تکلیف تو آنا، تکلیف تو آنا کوئی اللہ کے عذاب کی نشانی نہیں ہے۔ کوئی میں نے پہلے کہا یا عذاب ہے یا آزمائش۔ ایک اللہ والے کا قصہ آتا ہے، ان کی اہلیہ ان کی خدمت میں بہت عرصہ رہے آپس میں میاں بیوی۔ ایک دو بیوی کہنے لگی مجھے آپ طلاق دے دیں، میں آپ کے ساتھ نہیں رہتی۔ کہنے لگی اللہ کی بندی، میں نے تجھے کون سا ایسا دکھ دے کر دیا ہے، تجھے تکلیف نہیں دی، کچھ نہیں تجھے میں تکلیف دی، آخر کیوں ایسا تو چاہتی؟ تو کہنے لگی کہ بس، وہ فرمانے لگے ہمارے اس وقت امام موجود ہیں، ان کی خدمت میں چلتے ہیں اور ان سے جا کے اپنا مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ راستے میں گئے تو میاں کو ٹھوکر لگی، بےچارا گر پڑا، کچھ تھوڑا سا زخم آ گیا اور تھوڑا سا خون بہ گیا، اور کہنے لگا اچھا واپس چلے، میں آپ سے طلاق نہیں لینا چاہتی۔ وہ کہنے لگے کیا ماجرا، ابھی تو مان نہیں رہی تھی، پل بھر میں تو مان ہوگی، مان گئی، اور ابھی تو ناراض تھی اور پل بھر میں راضی ہو گئی۔ کہنے لگے اتنے عرصے سے میں آپ کے گھر آئی ہوں، آپ کو میں نے نعمتوں ہی نعمتوں میں دیکھا ہے، کبھی تکلیف بیماری پریشانی میں دیکھا ہی نہیں، میں سمجھی کہ شاید آپ کا اللہ سے تعلق ہی نہیں ہے، اور ایسے سخت سخت زندگی گزار رہی ہوں جس کا اللہ سے تعلق بھی نہیں ہے، بے تعلق شخص سے زندگی گزار رہی ہوں۔ تو جب میں نے یہ چیز دیکھی نا، تو میں نے کہا اس شخص سے چھٹکارا ہی بہت ضروری ہے۔ لیکن جب تجھے ٹھوکر لگی، میں سمجھ گئی کوئی تعلق ہے اللہ جل شانہ۔ ہاں، ہر تکلیف آزمائش نہیں ہوتی، اور ہر تکلیف وبال نہیں ہوتی۔ اب یہ تقسیم کر کے دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سی تکلیف کس کو ہے۔ امام ابن سیرین رحمتہ اللہ علیہ بیٹھے تھے، ایک شخص آیا، کہنے لگا شیخ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ آپ نے دیکھا؟ کچھ دیر سکوت فرمایا، مل گئے اس کونے بیٹھ جا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آدمی آیا، شیخ میں نے خواب میں دیکھا کہ میری آگ کے نیچے، چارپائی کے نیچے، بستر کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ فرمایا جا کے کھود، نیچے خزانہ نکلے گا۔ اور چپکے سے ایک آدمی کو کہا کہ شہر کے کوتوال کو بلا کے لاؤ، کوئی پیشہ ور چور میرے پاس آیا بیٹھا ہے، اس کو پکڑنے جو ان کو مطلوب ہے۔ اب وہ آیا، اس سے کہا، اس کو بلایا جو پہلا جس نے کہا تھا میرے نیچے آگ جل رہی ہے، اس کو بلایا تھا، اس کو کہا کہ اس کو پکڑ لو، یہ چور ہے۔ اور جو کوتوال نہیں پہچان لیا کہ واقعی مطلوب تھا۔ اب بڑی حیرت ہوئی، ایک ہی خواب ہے، دو مختلف شخصوں نے بیان کیا، اس کی تعبیر اور ہے، اس کی تعبیر اور ہے، یہ کیا؟ اب اس پہ ضمن ایک بات عرض کرتا چلوں، ایک ہے خواب، ایک ہے صاحب خواب، جو خواب دیکھ رہا اس کی کیفیات کو خواب بتانے کے 12 قانون ہیں، خواب کی تعبیر بتانے کے 12 قانون ہیں۔ یہ خواب کی تعبیر جو ہے نا، یہ جنتریوں سے خواب کی تعبیریں نہیں ملا کرتی۔ سچا خواب تو فرمایا اللہ جل شانہ کے خواب، وہی کے خزانوں میں سے اگر اللہ کے نبی کو آئے تو وہی ہوتی ہے سچا خواب۔ اللہ کے نبیوں کو آتے سچے خواب ہیں، اللہ کے نبیوں کو کبھی جھوٹے خواب آ ہی نہیں سکتے۔ اور جو مومن کا سچا خواب ہے، فرمایا اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے۔ فرمایا جو پہلا تھا نا، پہلا اس کی نیکی کی وجہ سے، اس کے تقوی کی وجہ سے، اس کے اللہ کے تعلق کی وجہ سے، گناہوں کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ اس پہ راضی ہو گیا، اللہ نے زمین کے خزانوں کو اس کے لیے متوجہ کیا، اگر یہ نہ بھی کھوتا تو وہ ابل پڑتی. وہ جو آگ تھی نا نیچے, وہ خزانے لالو جواہر تھے. اور یہ دوسرا شخص یہ ہے, اس نے گناہوں کی وجہ سے اور چوری کی وجہ سے اپنے لیے جہنم کی آگ کھو دی ہوئی, اور وہ جہنم کی آگ نیچے سے, نیچے جہنم ہے نا سجیین, اوپر علیین آسمانوں میں ہے. وہ اتنی اوپر آ گئی ہے کہ اگر اس کو نہ کرتا تو اس کی چار پائی اس کو جلا کے رکھ دیتی. اس لیے میں نے کہا کہ یہ دنیا کی سزا بھگت لے تاکہ آخرت کے عذاب سے بچ. گناہوں کی زندگی میرے دوستو, اللہ سے مانگے اور اس کو منوائے, تو مان جائے گا تیرے خزانے میں کمی نہیں ہے. تنہائیوں میں, رات کی تنہائیوں میں کبھی آنکھ کھل جائے تو اس کروٹ کو اٹھ اٹھ کے اور اس نفس سے کہیں کب تک سوتا رہے گا, تیری تو کئی نیند کبھی پوری نہیں ہوگی. اور رات کی تنہائیوں میں بیٹھ کے اس کو منوائے, تو میرے دل کی کیفیتوں کو خوب جانتا ہے. گندگی اور گلادتوں سے بھرا ہوا ہے کریم اللہ, تو معاف کر دے, معاف کر دے اور بچا لے مجھے. اللہم واقعتن کا واقعت الولید, اے اللہ میری ایسی حفاظت فرما جیسے چھوٹے سے معصوم بچے کی تو حفاظت کرتا ہے. اے کریم اللہ تو مجھے بچا لے, تو مجھے بچا لے. وہ بھی تیز کر دو پنکھا. اے اللہ تو مجھے بچا لے. کیا خیال ہے بھائی؟ اللہ سے مانگے بغیر کام بن سکتا ہے؟ بولو تو صحیح. ارے اس کے مانگے بغیر, اس کے دیے بغیر کام بن ہی نہیں سکتا. وہ چاہے گا تو ہوگا, وہ نہیں چاہے گا کبھی نہیں ہوگا, کبھی نہیں ہوگا, کبھی نہیں ہوگا. اللہ کی قسم کبھی نہیں ہوگا. کبھی نہیں ہوگا, وہ چاہے گا تو ہوگا. گناہوں کی زندگی اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیں اور اللہ سے مانگے اور مانگے اور مانگے. ہائے ہائے, کسی اللہ والے کا وسیلہ دے کے مانگے. میرے پاس آج مولانا بدر صاحب تشریف لائے, میرا بچہ بیٹھا تھا, میں نے بچے کا ہاتھ ان کے پاؤں پہ لگا کے بچے کے منہ پہ لگا دیا اور دل میں خیال آیا کہ الہی یہ پاؤں ساری عمر نماز کے لیے دوڑتے رہے, علم کے لیے دوڑتے رہے, تیرے نام پہ دوڑتے رہے, ان پاؤں کی برکت سے اللہ اس کو بھی دین والا علم, آخرت والا علم اور اپنی معرفت والا علم عطا فرما دے. ارے دوستو کسی کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرو اور اللہ سے مانگو. اللہ تو چاہے تو ہو سکتا ہے, تو نہ چاہے کبھی نہ ہو, تو چاہ لے کریم اللہ. میرے دوستو اللہ سے مانگے بغیر کام نہ بنے گا کسی کا. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللہ تو چاہے تو نیکی کی توفیق دے دے, تو چاہے چھین, اور تو چاہے گناہوں سے بچا لے, تو چاہے مجھے گناہوں سے نہ بچا. لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الی. کوئی ہے نہیں اس دنیا میں جس کے دروازے پہ میں جاؤں, سارے جہان نے دروازے بند کر لیے, تو نہ بند کرنا. یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں, ہر وقت ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں, سرشار رہوں. ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا مگر میں تیرا ہوشیار رہوں. رب کو چھوڑے بغیر عافیتیں کہاں مل سکتی ہیں؟ اللہ چین چھین لیتا ہے, اللہ سکون چھین لیتا ہے. ہاں چین چھین لیتا ہے, اللہ سکون چھین لیتا ہے. برکتوں کے دروازے اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں, رحمتوں کے دروازے اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں. مانگے اللہ پاس سے مانگے. مال مانگتے ہو پر میں مال مانگنے کی کباب نہیں ہے. اللہ ایسا مال عطا فرما جو تیرے قریب کر دے, تجھے تجھ سے دور نہ کر دے. اللہ دنیا مانگتے ہو, اللہ ایسی دنیا عطا فرما جو تیرے قریب کر دے, تجھ سے دور نہ کر دے. اور اے اللہ ایسی زندگی عطا فرما جو تیری محبت میں گزر جائے, تیری اطاعت میں ڈھل جائے, کہیں ایسا نہ ہو نافرمانی میں لگ جائے. اس لیے کہتے ہیں یہ دعا مانگا کرے, ربنا لا تزغ قلوبنا. یہ دعا ہے قرآن. اے اللہ تو نے ہمارے دلوں کو اگر اپنی محبت پہ ڈھالا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہمارے دل تیری محبت سے ہٹ جائے اور گمراہی میں آ جائیں اور ایسے گمراہ ہو کہ ہمیں پتہ ہی نہ چلے کہ ہم گمراہ ہیں یا نہیں ہیں، اور اسی غفلت میں موت آ جائے۔ زندگی ایسے انداز میں گزارے میرے دوستو، زندگی ایسی کیفیت میں گزارے کہ اللہ کو ترس آ جائے، اللہ کو رحم آ جائے، اور ایسا ترس ہے اللہ پاک کو اور ایسا رحم آئے کہ اللہ پاک فرما دے کہ جا میں نے آج کے بعد تیری حفاظت کا ذمہ آپ نے لے لیا ہے۔ اور اگر کوئی خطا ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے یا ہو گئی ہے، جب تک کہ روز ہو کے اور اللہ سے مانگ مانگ کے صلاۃ و توبہ پڑھ کے معافی مانگ کے، اے اللہ تو معاف کر دے، اے اللہ تو معاف کر دے، اے اللہ تو معاف کر دے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو معافی مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ تو معافی دینا پسند کرتا ہے، یا اللہ تو معاف کر دے اور معاف کر دے۔ الہی دنیا میں کتنے ظالم تھے، ہاں یہ مانیں کہ الہی دنیا میں کتنے ظالم تھے جنہوں نے بڑے بڑے ظلم کیے، یا اللہ میرے ظلموں سے شاید بڑے نہ ہوں لیکن تو نے انہیں معاف کر دیا تھا۔ اللہ تو وہ کریم ہے، اس کریم کے دروازے پہ آیا ہوں، یا اللہ مجھے خالی نہ لوٹا، اے اللہ میرا دامن تار تار، میں گناہوں سے بھرا ہوا، میں ذلتوں اور معصیتوں سے بھرا ہوا، تو بڑا کریم ہے۔ اللہ مجرم جب کسی کریم کے دروازے پہ آ کے اعتراف جرم کر لیتا ہے تو معاف کر دیتا ہے۔ ہاں جب مجرم آ کے اعتراف جرم کر لینا تو کریم معاف کر دیتا ہے، جب مجرم آ کے اعتراف جرم کر لے کریم معاف کر دیتا ہے۔ اللہ میں نے سارے جرموں کے اعتراف کیا، میں جن کو بھول چکا ہوں ان کا بھی اعتراف کر چکا ہوں، جو مجھے یاد ہے ان کا اعتراف کیا، میری زندگی کا پتہ نہیں، کریم اللہ مجھے ایسا معاف کر دے کہ آج کے بعد دوست بنا لے۔ زاری کرنے والے کو پسند کرتا ہے کہ زور تو اسی کے پاس ہے، زاری کرنے والے کو پسند کرتا ہے اس کے پاس زاری نہیں ہے، اس کے پاس زور ہی زور ہے۔ اللہ کے پاس زاری ہے، ارے زور ہی زور ہے، زور ہی زور ہے۔ بس جو زاری کر لینا اس کو بہت پسند کرتا ہے، اور ایک دفعہ توبہ ٹوٹ گئی، پھر مانگ لی، پھر کہا اللہ بس اب تیرے دروازے پہ آیا۔ بس میرے دوستو، زندگی کی ان کیفیتوں کے ساتھ زندگی گزرتے 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 آخر کار موت آ جائے اور اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، بس یہ مطلوب ہے۔ کوئی بات نہیں، ساری خواہشات پوری نہ ہو سکیں گی، ساری ضروریات پوری نہ ہو سکیں گی، چھوٹی سی جھوپڑی میں زندگی کی چار دن گزار کے چلے جائیں گے، ارے بڑے محلات کا منہ نہیں دیکھیں گے، کون سی ایسی بات ہے؟ ایک اللہ والے نے مجھے بتایا، کہنے لگے کہ دبئی میں ایک بہت بڑے شیخ نے محل بنوایا، غیر ملکی ماہرین جو ہیں اس پہ کام کرتے رہے، 5 سال تک بنتا رہا، اور صرف 3-4-5 سال اسے وہاں رہنا نصیب ہوا، بوڑھا ہو چکا، مر گیا، اور اس کی قبر ایک ایسے بکتو کی قبر کے ساتھ بنی جس کی ساری زندگی جھونپڑی میں گزری تھی۔ اللہ پاک سے مانگے کہ اللہ زندگی کا ایسا انداز عطا فرما جس میں دوستی ہو، جس میں تیرا تعلق ہو، اور اللہ ایسے لک میں سے بچاؤ، ایسے انداز سے بچاؤ جس میں تو ناراض ہو جائے، جس میں تیری رضا نہ ہو، جس میں حلال نہ ہو، ایسی نگاہ سے بچا جو حلال نہیں، ایسے بول سے بچا جو حلال نہیں، ایسے گمان سے بچا جو حلال نہیں، ایسے قدم سے بچا جو حلال نہیں، ایسے انداز سے بچا جو حلال نہیں، ایسی کیفیت سے بچا جو حلال نہیں۔ اے اللہ ہر وہ چیز جس میں تیری نافرمانی ہے وہ حرام ہی تو ہے۔ بس دوستو اللہ سے یہ مانگو، اٹھ جاؤ بچے کی طرح، اور نگر لینا ہے 5 روپے، 1 روپیہ اور کلفی لینی ہے اور غبارہ لینا ہے، اٹھ جاؤ اللہ کے سامنے، زاری کرو اور روز کرو اور روز کریں اور روز مانگیں اور پھر مانگیں اور بار بار مانگیں، ایسی زاری ہو ایسی زاری ہو کہ زور والے کو ترس آ جائے. جس کے پاس زور ہے نا اس کو ترس آ جائے, اس کو ترس آ جائے, اور وہ رحمت اور رحم کا فیصلہ فرما ہی دے. ہائے ہائے, اللہ کے دوست بننے کا نسخہ میں نے ایک کچھ چیزیں عرض کی ہیں, احتیاطیں, ایک وظیفہ کا بھی سلسلہ میں نے بتایا تھا. ہاں, لا مرغوبی الا اللہ, لا مطلوبی الا اللہ, لا محبوبی الا اللہ, لا الہ الا اللہ. ایک تصویر روزانہ دل کی کیفیتوں کے ساتھ پڑھ لیا کرو. آپ کو اجازت دے رہا ہوں, لا مرغوبی, مجھے کوئی مرغوب نہیں, پسندیدہ نہیں سوائے تیری ذات کے. لا مطلوبی, میرا کوئی مطلوب ہے ہی نہیں, تو ہی تو ہے. اور لا محبوبی الا اللہ, میرا کوئی دوست نہیں, لا الہ الا اللہ. یہ پڑھ لو. اللہ فرمایا, ایسا شخص جو چاہتا ہے میرے دل سے غیر کی محبت کری جائے. اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو جھوٹے مجازی عشق میں اٹکے ہوئے ہیں, پھنسے ہوئے ہیں, یا پھنسے ہوئے ہیں. اور ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو اللہ کے دوست بننا چاہتے ہیں, اور ان لوگوں کے لیے جو گناہوں سے نجات چاہتے ہیں, اور ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو اللہ کی معرفت چاہتے ہیں, اور ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو اس دنیا میں اللہ کی ولایت چاہتے ہیں, اللہ کا تعلق چاہتے ہیں. دل کی گہرائیوں کے ساتھ ان کے معنوں پہ غور کرتے ہوئے, لا مرغوبی الا اللہ, پھر ایک پل کے لیے ٹھہر جائیں. میرا کوئی دنیا میں مرغوب ہے ہی نہیں, کوئی چیز مجھے پسندیدہ سوائے تیرے. اور لا مطلوبی الا اللہ, اور لا محبوبی الا اللہ, لا الہ الا اللہ. تو بھائی کوشش کریں گے نا, ایسی کوشش کریں کہ جس کے لیے کوشش کر رہے اللہ جل شانہ کے لیے, اس کو ترس آ جائے, اور وہ ہمارے حق میں رحمت کا, عافیت کا, برکت کا اور حفاظت کا فیصلہ کر دے. دروشی پڑھیں, دعا کرتے ہیں, اللہم لک الحمد کما انت اعلی, صلی علی محمد کما انت اعلی, وفعلنا ما انت اعلی, فانک انت اهل التقوی واهل المغفرہ. اللهم لك الحمد كما انت اهله, وصل على محمد كما انت اهله, وقال بنا ما انت اهله, فانك انت اهل التقوى واهل المغفره. يا اول الاولين, يا اخر الاخرين, يا ذا القوه المتين, يا رحم المساكين, يا ارحم الراحمين, يا ارحم الراحمين. يا الله پوری امت کو کامل ہدایت عطا فرما, سارے عالم کو کامل ہدایت عطا فرما. اللہ, کافر بھی تیرے سرور کون علیہ السلام کی امتی ہیں, ہم نہیں چاہتے یہ جہنم میں چلے جائیں. اللہ ان کو ہدایت دے دے, اپنا تعلق دے دے, کلمے والی نعمت عطا فرما. یا اللہ, یہ سارے امریکہ والے, سارے یورپ والے, سارے ایشیا والے اور سارے روس والے اور دنیا کے آخری کونے میں بسنے والا شخص میرے آقا سرور کون علیہ السلام کا امتی ہے, یا اللہ ان کو ہدایت دے دے, اور ان کو کلمے والی نعمت عطا فرما دے, اور کلمے والی زندگی عطا فرما دے, اور اللہ ان کو آخری وقت میں کلمہ نصیب کر دے, اور ہمارا جنت کا ساتھی بنا دے. ہمیں بھی جنت میں اے اللہ عطا فرما, اپنی رحمت کے ساتھ جنت عطا فرما, اور جتنے حاضرین ان کی دعاؤں کو قبول فرما, ان کی حاضری قبول فرما, ان کا بیٹھنا قبول فرما. کتنے دور پڑے سے یہ سارے کے سارے یہاں جمع ہیں, اللہ تیری محبت میں بیٹھے ہیں, تیرے نام کو سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں. اے اللہ, تو جانتا ہے کوئی کس تکلیف میں, کوئی کس تکلیف میں, اپنے سارے غموں اور دکھوں کو بھول کے ایک دکھ کو لیے, ایک غم کو لیے بیٹھے ہیں کہ یا اللہ, کہ یار رہے, یار اب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں. اللہ, اس دکھ میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو جانتا تو ہے اس دکھ میں بیٹھے ہیں. اللہ, اس دکھ کو سکھ اس وقت ہوگا جب تو دوست بن جائے گا, تب تو یار بن جائے گا, جب تو ساجی اور اے اللہ ہمارا محافظ, اے اللہ تو کریم پروردگار عالم, اپنی خصوصی حفاظت فرما, اے اللہ عنایت فرما, اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما. جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے چاہا کہا اور لکھا, اے اللہ ان کی دعائیں قبول فرما, ان کی پریشانیاں دور فرما, ان کے غموں کا خزانہ غیب سے انتظام فرما, اور ان کے لیے عافیت اور برکت کا معاملہ فرما. یا اللہ جو مانگا عطا فرما, جو نہیں مانگا عطا فرما. نستغفرک و نتوب الیک, نستغفرک و نتوب الیک, نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. آمین برحمتک یا ارحم.